بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى ماہ مبارک میں اوقات کی تضیع سے اور اوقات ضائع کرنے سے اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، ہر وقت ہمارے لیے ذکر و تلاوت آسان ہو جائے، ہر گھڑی ہم امت کی بدحالی کو سوچ کر مالک کی بارگاہ میں ہر وقت دعا گو رہیں کہ روزے دار کے روزے کی حالت میں ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے. یہ حضرات ائمہ کے حالات جو چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اتباع کی ہمیں توفیق دے، جس طرح انہوں نے ماہ مبارک کو وصول کیا اس طرح اپنی یاد میں ہر وقت مشغول رہنے کی اور تلاوت کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے. حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام شافعی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے حالات اب تک سنے، کتنی قربانیوں سے انہوں نے دین ہم تک پہنچایا. اسے پڑھنے کی اور سمجھنے کی اللہ عز و جل ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں ان ائمہ کی قدر و منزلت پیدا ہو. ان تینوں نے جن کو اپنا بڑا سمجھا، اور واقعی بڑے تھے، اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام صاحب امام اعظم کو آگے بڑھایا کہ آپ پہلے داخل ہوں. چنانچہ راوی نے داخل ہوتے وقت کی اس وقت کی دعا بھی نقل کی ہے. تو اسی طرح کے یہ بہت بڑے محدث خلف ابن ایوب ہیں، وہ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اکثر علماء کی مجالس میں جایا کرتا تھا، پھر ان کی بہت سی باتیں جو میری سمجھ میں نہ آتی، دل میں نہ اترتی، تو امام صاحب سے اس کے متعلق میں سوال کرتا تو حضرت امام کا جواب اتنا پیارا ہوتا اور آپ اس مسئلے کی اس طرح تفسیر اور تشریح فرما دے کہ میں محسوس کر رہا ہوتا تھا کہ میرے دل میں ایک نور داخل ہو رہا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ کی طرف سے علم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو پہنچایا، اصحاب کرام نے تابعین کو پہنچایا، اور یہی علم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم ہے. علامہ شعرانی حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وفور علم اس قدر علم تھا کہ ان کے علم کی کثرت کو ہم سمجھ نہیں پاتے. کیا ان کا ورع اور تقوی اور پرہیزگاری، اور کیا ان کی ریاضت اور عبادت، اور ان کے اجتہاد کی گہرائی. فرماتے ہیں کہ یہ تمام اوصاف ایسے ہیں کہ جس پر سلف اور خلف سب کا اجماع ہے. خود حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے علامہ ابن حجر نقل فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم اور تقویٰ کے میدان میں اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طلب اور ترجیح میں اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ کوئی ان کے مرتبے اور منصب تک پہنچ نہیں سکا. امام نسائی اور امام ابو داؤد کے سب سے اونچے شیوخ میں سے حفص بن عبد الرحمن بلخی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے زہاد کی بھی صحبت اٹھائی، بڑے بڑے پرہیزگاروں کی خدمت میں رہا، اصحاب علم و فقہ کی مجالس میں میں شرکت کرتا رہا، لیکن ان تمام چیزوں کا اگر میں نے جامع دیکھا تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور اس کی اصل علت اور وجہ حسن ابن صالح کوفی نے بیان فرمائی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ذخیرہ حدیث سارا سامنے ہوتا تھا اور ہر وقت رہتا تھا, تو اس میں سے پہلی احادیث کون سی ہیں, بعد والی کون سی ہیں, ناسخ کون سی ہیں, منسوخ کون سی ہیں, ہر وقت اس کی تلاش میں امام صاحب رہا کرتے تھے. اور اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو ان کو معلوم ہوتا کہ یہ عمل ناسخ ہے تو اس کا اتباع کرتے. اور امام صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جیسے قرآن کریم میں آیات منسوخہ بھی ہیں, آیات ناسخہ بھی ہیں, اس کا پہچاننا ضروری, اسی طرح حدیث کے ذخیرے میں بھی ناسخ اور منسوخ کو پہچانے بغیر عمل ممکن ہی نہیں. اسی لیے حسن بن صالح کوفی فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ جل شانہ کے لاڈلے اور محبوب پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے اعمال کیا تھے اس کے خاص ماہر اور جاننے والے اور اس کے محقق ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. کتنی گہرائی سے انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھا اور سمجھا. اسی لیے مکی ابن ابراہیم بلخی جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اور اپنی صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سند کے اعتبار سے سب سے اونچی ثلاثی روایات ذکر کی ہیں وہ انہی سے مروی ہے, مکی ابن ابراہیم سے. تو یہ مکی ابن ابراہیم جو ثلاثی روایات کے راوی ہیں جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع اور صحیح کو زینت بخشی, تو ان کے الفاظ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ حضرت امام ابو حنیفہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے حافظ تھے, احفظ اہل زمانہ. اسماعیل ابن بشر کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہم مکی ابن ابراہیم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے احادیث کی روایت شروع فرمائی, احادیث بیان کرنے لگے, جیسے یہ جملہ فرمایا کہ ہم سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی, ایک اجنبی مسافر کہیں سے آیا ہوا بیچارہ وہ کہنے لگا کہ ہمیں ابن جریج کی احادیث سنائیے, ابو حنیفہ کی روایت مت بیان کرو. پھر کیا تھا, یہ سن کر حضرت مکی ابن ابراہیم آگ بگولا ہو گئے اور فرمانے لگے کہ ہم بے وقوفوں کو حدیث سنانا نہیں چاہتے, تم میری مجلس سے نکل جاؤ, اسی وقت نکل جاؤ. جب تک وہ اٹھ کر گئے نہیں وہاں تک آپ نے حدیث بیان کرنی شروع نہیں کی, اور پھر جب شروع کی تو مسلسل حضرت امام سے احادیث پر احادیث, روایت پر روایات بیان کرتے چلے گئے. فرمایا کہ میں نے علماء کوفہ کی بے شمار مجالس میں شرکت کی ہے, وہاں میں نے حضرت امام ابو حنیفہ جیسا متبرع اور پرہیزگار کسی کو نہیں دیکھا. یہ ہماری جتنی سیاہ کی کتابیں ہیں سیاہ ستہ کی, ان تمام کے شیوخ میں یہ فضیل ابن عیاض ہیں, ان کی زہد و عبادت کرامتوں کے بے شمار واقعات, وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑے فقیہ تھے، ان کا ورع اور تقوی اصاغر اکابر سب کی زبان پر ہوتا تھا، ان کے جود و سخا اس زمانے میں ہر ایک کی زبان پر رہتی تھی، اور فرماتے ہیں کہ ان کا رات اور دن کا سارا وقت تعلیم اور تربیت طلاب میں گزرتا تھا. اب یہ جو کسی اجنبی مسافر نے مکی ابن ابراہیم کو اس قدر غصہ دلایا کہ مجلس سے نکلنا پڑا، تو وہ جن کی حدیث کی روایت سننا چاہتے تھے، ابن جریج کی احادیث، وہ خود ابن جریج امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند حدیث دوسرے ائمہ کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زیادہ قریب ہے. واسطے اور فاصلے ان کی سند حدیث میں کم ہیں. امیر المومنین شعبہ جب ان سے کوئی ملتا تو ان سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات دریافت کرتے، اور جب پتہ چلتا کہ یہ امام صاحب سے ان کا ملنا جلنا ہوتا رہتا ہے تو ان کے ہاتھ سال بسال ہمیشہ نئے تحفہ تحائف امام صاحب کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے. جب امام صاحب کی وفات کا انہیں علم ہوا تو فرمایا کہ اوہو، کوفے کے جس چراغ کی روشنی سارے کوفے اور اطراف میں روشنی جو چراغ پھیلایا کرتا تھا وہ آج گل ہو گیا، اس روشنی سے سارا علاقہ محروم ہو گیا. اور آگے پیشین گوئی فرمائی کہ اب قیامت تک کے لیے ان کی نظیر کوفہ والوں کو کبھی نہیں مل سکتی. علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ حفاظ حدیث میں کیا، اور آپ کو فقیہ العراق کا لقب اور ٹائٹل دیا، اور لکھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور صحابی کو امام صاحب نے کوفے میں بار بار دیکھا، متعدد بار دیکھا. اور عطا اور نافع، سلمہ ابن کحیل، عمر ابن دینار جیسے عظماء محدثین سے امام صاحب روایت نقل کرتے ہیں، اور خود امام صاحب کے اپنے شاگرد جن کے زہد و ورع، فقہ اور اجتہاد پر اہل علم کا اتفاق ہے، جیسے امام زوفر، داؤد طائی، قاضی ابو یوسف، امام محمد بن حسن، ان سب کے انہوں نے نام گنوائے. فرمایا کہ یہ تو ان کے خاص خدام میں سے تھے، لیکن وقی، یزید ابن ہارون، سعد بن اسقلت، ابو عاصم، مصنف کے مصنف امام عبد الرزاق، ابو نعیم، ابو عبد الرحمن مقری، یہ علم حدیث بڑے بڑے ائمہ، ان سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذخیرہ علم ہر جگہ پہنچا. علامہ ذہبی نے حضرت امام اعظم اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے احوال پر مستقل ان کے مناقب میں کتاب لکھی ہے. ابن ندیم اپنی کتاب الفہرست میں لکھتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک اور بحر و بر میں ہر جگہ جو علم کی روشنی آپ کو نظر آتی ہے اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تدوین فقہ اور تدوین حدیث کا بہت بڑا حصہ ہے. اسماعی بیان کرتے ہیں کہ ہم چند احباب بیٹھے ہوئے تھے، اپنی اپنی تمنائیں آرزوئیں ہر کوئی بیان کر رہا تھا کہ میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ خواہش ہے. تو کہتے ہیں ہم نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے اس مجلس میں پوچھا کہ آپ بڑے بڑے مناصب اور عہدوں پر پہنچے، قاضی القضات بنے، آپ کے فیصلوں پر بڑے بڑے ائمہ اور خلفاء اور حکام سر جھکاتے ہیں، تو آپ کی کیا تمنا اور خواہش ہے اور آرزو ہے؟ تو امام ابو یوسف نے جواب دیا کہ میری تمنا ہے کہ کاش کہ مجھے ابن ابی لیلہ جیسا جمال اور حسن ملتا، اور کاش کہ مصعر جیسا زہد اللہ مجھے دیتا، اور امام ابو حنیفہ کا فقہ مجھے حاصل ہوتا. کسی اور مجلس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کاش کہ مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجلس میری آدھی دولت کے عوض مل جاتی. یہ دولت نہ ملتی اور امام صاحب سے جتنی میری مجالس مقدر تھی ان میں ایک مجلس اور مل جاتی کہ اللہ امام صاحب کی عمر میں برکت دیتا، اور ایک آدھ مجلس ان کی اور ہمیں ملتی. اور یہ ہمارے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ یہ امام احمد کے بھی استاد ہیں، علی ابن مدینی کے بھی استاد ہیں، یحییٰ ابن معین کے بھی استاد ہیں، اور یہ تینوں امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد کے شاگرد. سفیان ابن عیینہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی تھیں کہ جب ہم شروع میں اس کو دیکھتے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ یہ تو کوفے کے پل سے بھی آگے نہیں جا سکتی. ایک تو امام حمزہ کی قرات، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ او ہو اس قرات کی گونج تو سارے عالم میں پہنچی. اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ کا فقہ اس سے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کا ہر گھر آپ کے فقہ پر عمل کرنے والوں کے نور سے منور ہو گیا. اس کے متعلق ہمیں اندازہ نہیں تھا شروع میں کہ یہ کوفے کے پل سے بھی آگے جا سکتا ہے یہ فقہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبے اور منصب کا تو کیا کہنا، خود آپ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد پر لوگ بڑے بڑے ائمہ فدا ہیں. امام مزنی فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف سب میں اتبعوہم للحدیث، سب سے زیادہ حدیث کا اتباع کرنے والے امام ابو یوسف. اور امام محمد کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ اکثرہم تفریعا، جتنے فروعی مسائل روایات اور احادیث اور قرآن کریم سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مستنبط کر کے پیش کیے، اور کوئی اتنے مسائل پیش نہیں کر سکا. جیسا کہ ابھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی امتیازی شان میں گزرا کہ آپ کی سند حدیث کے واسطے کم ہیں، تو خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے خلیفہ منصور پوچھنے لگا کہ تم نے علم کس سے حاصل کیا؟ فرماتے ہیں میں نے جواب دیا کہ حماد سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، اور انہوں نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، ابن عباس رضی اللہ عنہم سے. خلیفہ منصور کو بھی مجبوراً کہنا پڑا کہ واہ تم نے تو بہت مضبوط علم حاصل کیا، کیونکہ سب کے سب طیبین و طاہرین میں سے ہے، رحمہم اللہ رحمت واسعہ. عظیم محدث حفص بن غیاث کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیا سمجھتے ہو، وہ تو یکتائے روزگار تھے، زمانے نے ایسا فرد فرید دیکھا نہیں. ان سے زیادہ صفائے باطن رکھنے والا اور ان سے زیادہ فاسد اور صحیح کا علم رکھنے والا دنیا نے دیکھا نہیں. اور یہ اللہ عز و جل نے ابتدائی صدیوں سے لے کر آج تک 1400 برس تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی کو اس قدر کیوں بلند فرمایا؟ اس کی وجہ یزید ابن ہارون جو امام کبیر اور محدث کبیر تھے وہ بیان فرماتے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ ایک عالم فتویٰ دینے کے قابل کب بن جاتا ہے؟ تو فرمایا کہ جب وہ امام ابو حنیفہ جیسا بن جائے. تو کہا کہ آپ بھی ایسی بات کہتے ہو؟ فرمایا کہ میں تو اس سے بھی آگے کی کہتا ہوں کہ میں نے ان سے زیادہ کسی بھی عالم کو فقی اور متبرع فقہ کا حامل اور ورع کا حامل دیکھا نہیں جو اپنے عمل میں اس قدر ورع اور پرہیزگاری اور تقویٰ برتتا ہو. کیونکہ میں نے خود ان کو دیکھا کہ ایک دفعہ دروازے کے سامنے دھوپ میں کھڑے ہیں. میں نے عرض کیا کہ آپ ذرا سائے میں ہو جاتے. تو فرمانے لگے میرے کچھ روپے میری کچھ رقم اس گھر کے مالک پر قرض ہے. تو چونکہ اس گھر کا مالک میرا مقروض ہے اس لیے میں اس کے گھر کے سائے میں نہیں بیٹھتا کہ کہیں جو میں نے اسے قرض دیا ہے اس کا اس سے انتفاع شمار نہ ہو جائے. تو اس درجے کوئی سوچ سکتا ہے؟ یزید بن ہارون نے اس شخص سے فرمایا کہ بتلاؤ کہ اس سے بڑے درجے کا پرہیزگار اور صاحب ورع تم نے کبھی سنا اور دیکھا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں اور کبار شیخ میں سے ہیں ابو عاصم. وہ امام صاحب کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہر روز صدیقین کے برابر اعمال خدا کے حضور میں پہنچتے ہوں گے. تو پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ لوگ برابر ان کے علم اور ان کے اقوال سے اور ان کے فقہ سے منتفع ہوتے رہتے ہیں اور ان کے علم صحیح اور ان کے عمل صالح کا سبب امام صاحب ہیں. اس لیے امام صاحب کے متعلق میں نے یہ کلمات استعمال کیے کہ صدیق کے برابر اعمال خدا کی بارگاہ میں ان کے پہنچتے رہتے ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب میں فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی زیارت کی ہے اور بڑے بڑے محدثین عطا، عاصم، علقمہ، حماد، حکم، سلمہ، ابو جعفر، زیاد، عطیہ، ابو سفیان، یحییٰ، ہشام سب سے حدیث پڑھی ہے اور روایت کی ہے. اور خود امام صاحب سے روایت کرنے والے بڑے بڑے محدثین کی جماعت پھر نام گنوائے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، حماد اور ابراہیم، حمزہ، ظفر، قاضی ابو یوسف، ابو یحییٰ، عیسیٰ، وکیع، یزید، اسد، خارجہ، عبد المجید، علی، محمد، عبد الرزاق، ایک لمبی فہرست گنوائی انہوں نے. اس سے بھی آگے بہت سارے اسماء انہوں نے ذکر کیے ہیں. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق عبداللہ ابن مبارک نے آپ کی وفات پر مستقل قصائد کہے. آپ کی تعریف میں مستقل رتب اللسان ہیں، اشعار بناتے چلے گئے. زان البلاد فرماتے کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی فقی نہیں دیکھا. اور یہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر افتاد آئی، آپ کو جیل جانا پڑا، آپ کو گش کرایا گیا، آپ کو کوڑے مارے گئے، سزائیں دی گئی، اور وہ اس میں ثابت قدم رہے اور حق کا اعلان کرتے ہی رہے. اسی کی نقل اتاری حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ سب کے سب اس حق گوئی میں کسی لومت لائم کی پرواہ کیے بغیر حق کے اعلان کرنے میں، یہ سب کے سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، کہ ان کے سامنے، ان سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان تمام مراحل سے گزر چکے تھے. اور جو مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا وہی سب نے اپنایا. جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت کو اپنا امام سمجھا اور ہر وقت ہر زمانے میں شروع سے آخر تک انہی کے نام کو دہراتے رہے حکام کے سامنے، اور علل اعلان اپنے آپ کو ان کا ہم نوا بتاتے رہے، تو اسی کو ان ائمہ ثلاث نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماہ مبارک کو وصول فرمایا کہ ہر وقت قرآن ہی قرآن، کہ رمضان مبارک میں تمام چیزیں موقوف اور عبادت ہی عبادت، قرآن ہی قرآن، اس کی حلاوت اللہ عز و جل ہمیں عطا فرمائے. کمر ہمت اس پر کسنے کی ہمیں قوت اور توفیق عطا فرمائے. ایا خیر مبعوث الى خیر عالم، ایا خیر مطلوب الى خیر عالم، واکرم موجود لحواء و آدم، ويا خير منسوب إلى خير معشر، ويا خير فرع من ذوابة هاشم، ويا خير من صلى وصام لربه ولم يخش للرحمن لومة لائم، وجاهد في الكفار حق جهاده بطعن وضرب بالسيوف الصوارم، وأنت الذي ترجى شفاعة عنده ومثلك من يرجى لدفع العظائم. دوستو، میرا اور مجھ جیسوں کا سب کا حال بڑا مایوس کن ہے. وہی ہے جو خیدر از آب حیوان تشنا میارت سکندر را، کہ سکندر کو خیدر لے گئے آب حیات کے چشمے پر، مگر اس نے پانی نہیں پیا تو اپنے موت پر وہ مر گیا. پی لیتا تو خیدر کی طرح سے اسے بھی قیامت تک کے لیے دوام ملتا. تو ہمیں پتا ہے کہ ہماری یہ ہستی اور ہمارا وجود، یہ ہماری سراپا موت ہی موت ہے، کہ ہم جس طرح مردار لاشیں پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتے، اسی طرح ہم اپنے اس وجود سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے. ہمیں پتا ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں قرآن کہتا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، مالک خود فرماتا ہے اذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرے حبیب کو یاد کرو گے، سلام کرو گے، تو ان کی طرف سے تمہیں جو سلامتی کا جواب ملے گا وہ تمہاری دنیا اور آخرت کی سلامتی کی گارنٹی ہے. لیکن ہم ہیں کہ ان دونوں سے غافل، مالک سے بھی غافل، اس کے حبیب سے بھی غافل، ہر وقت زبانیں دوسرے واہی تباہی میں چلتی رہیں گی، نہیں چلیں گی تو خدا کے ذکر میں، نہیں چلیں گی تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف میں. تو ہم آب حیات کے چشمے کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں کہ کسی وقت لب ہم نے کھولا سبحان اللہ کہا اور مالک نے ہمارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا. اسی طرح ہم نے السلام علیک ایوہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم علی محمد تینوں میں سے کوئی بھی زبان سے ادا کیا اور وہاں سے جواب آپ کے لیے روانہ ہو گیا. لیکن ہم ہیں کہ من رفیق خضرم وز آب حیوان بے خبر زندہ از جانم ولے از دیدن جان بے خبر, کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں لیکن وہ جان جس سے ہم زندہ ہیں وہ کدھر ہے, پتا ہے کسی کو؟ کسی کو پتا نہیں. تو بالکل یہی حال ہمارا کہ ہم ہر آن ہر گھڑی اپنے مالک کے ساتھ ہیں. اللہ عز و جل فرماتے ہیں ہوا معکم, کہ وہ مالک تو تمہارے ساتھ ہی ہے. ان اللہ معنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, لیکن ہم اس کی رفاقت سے بھی بے خبر. کبھی ذہن جاتا ہی نہیں کہ وہ مالک ہمارے ساتھ ہر وقت ہے, جس طرح ہم اپنی جان کو نہیں جانتے کہ میری جان کدھر ہے جس سے میں زندہ ہوں. تو بالکل ہو بہو اسی طرح ہم اپنے مالک کی معیت کو, رفاقت کو, جس نے کہا کہ میں تمہاری رگے جان سے بھی تمہارے نزدیک ہوں, اس کی قربت کو بھی نہیں جانتے. من رفیق خضرم وز آب حیاں بے خبر, من رفیق خضرم وز آب حیواں بے خبر, زندہ از جانم ولے از دیدن جاں بے خبر. اللہ ہماری اس بے خبری کو باخبری سے بدل دے, ہماری اس غفلت کو ختم فرما دے, مالک کو یاد کرنے کی ہمیں توفیق دے, قوت دے, ہمت دے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہمارے لیے آسان فرما دے. ہم تو بہت خوش فہمی میں ہیں اپنے بارے میں کہ الحمدللہ ہم تو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں, ہم تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ارے ہم کچھ بھی نہیں کرتے. پتا ہے مجھے اپنی نماز کے بارے میں کہ نماز میں اگر میرا ذہن ایک سیکنڈ کے لیے کسی کی طرف نہیں جاتا تو وہ معبود اور مسجود جس کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں, کیونکہ دل دماغ ہر وقت گھومتا رہتا ہے. ابلیس ہمارے ساتھ گیند کی طرح کھیلتا رہتا ہے. جب تک ہم اپنی اس غفلت کو دور نہیں کریں گے وہاں تک ہماری یہ خوش فہمی, ہمارا نماز, روزہ, زکوٰۃ یہ کچھ بھی نہیں, لاشے ہے. اسی لیے کہتا ہے تا از دل و جاں پاک و مجرد نہ شوی, در ہستی خود تمام بے خود نہ شوی, کہ ہم تو اپنے اسی ظاہری جسم کی خدمت میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں. ذرا سی مکھی اگر بیٹھتی ہے تو ہمارا ہاتھ چل جاتا ہے کہ ارے. اور میں نے جیسا عرض کیا بارہا کہ حضرت شیخ قدس روح کی نماز ہم نے دیکھی وہاں دفتر کی مسجد کے صحن میں حضرت نماز پڑھتے تھے تو پوری گوری گوری آپ کی گردن مبارک وہ ڈھکی ہوئی ہوتی تھی وہاں کی مکھیوں سے, بڑی بڑی مکھیاں. لیکن مجال ہے کہ حضرت پلک بھی جھپک رہے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے اعمال روز پیش ہوتے ہیں, روز فرشتہ اوپر لے کر جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس اعمال نامے سے کتنی تکلیف محسوس فرماتے ہوں گے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ جبریل امین جو آپ کا رفیق تھا ایک سفر میں, اس کا کس قدر خیال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہر امتی کے بارے میں اس سے زیادہ خیال اور آپ کی توجہ اور آپ کی نظر شفقت. لیکن ہم ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے, چونکہ معراج کے قصے میں آپ نے پڑھا کہ جبریل امین ساتھ ساتھ تھے, جیسے ہی ایک قدم کے لیے رکے اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہے تو آپ اپنے رفیق کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیوں ساتھ نہیں چل رہے. چنی گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام, چودر دوستی مخلصم یافتی ان آنم سے صحبت چی رات آفتی. حضرت شیخ قدس روح ڈاک لکھوا رہے تھے تو کسی گرامی نامے میں لکھوانے کے لیے حضرت کو ضرورت پیش آئی اس شہر کی. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ فارسی والا کیا عکس اگر یکسر ہے, تو بھائی جان نے اس سے دو تین بیت اوپر سے شروع فرمایا. شروع سے چونی گفت سالار بیت الحرام, اے حامل وحی برتر خرام, چدر دوستی مخلصم یافتی, انانم سے صحبت چرات آفتی. اس کے بعد پھر اس کے اگلا شعر بھی گفتہ, اور اس کے بعد پھر اس سے اگلا اگر یکسر موئے برتر پرم, فروغ تجلی بے سوزت پرم. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوا کہ میرا ساتھی کیوں میرے ساتھ آگے نہیں آ رہا ہے, تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہیں تک ہمیں آنے کی اجازت ہے, اگر آگے میں ایک ملی میٹر بھی آگے میں بڑھا تو میرے بال اور پر سارے جل کر راکھ ہو جائیں گے. تو اسی طرح ہمارا ہمیں ساتھ رکھنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے مبارک وہ مرنے والے کے جن کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبال کے لیے دیکھا گیا, جیسا کہ شاہ فیصل مرحوم, جیسا کہ حضرت شیخ قدس روح, جیسا کہ بھائی جان رحمت اللہ علیہ. تو کتنی مبارک ہستیاں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی ساتھ ہوں گے, پھر آگے پل صراط پر بھی. اللہ کرے کہ ہمیں جب چل رہے ہوں تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کی طرف ہم دیکھتے دیکھتے آسانی سے پار ہو جائیں. تو ہر مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہم ساتھ رہنا چاہیں تو رکھیں. جیسے حضرت شیخ قدس روح کیا ہم نئے نئے خدام میں لگے, مشکات والا سال تھا, پہلا دوسرا ہفتہ دسترخوان پر حضرت نے ساتھ کھلانے کے لیے بلایا, فرمایا ورے کو آ جا. اب میں جدھر خالی جگہ تھی تو ادھر اور دور ہٹ رہا ہوں, تو پھر ابھی میں نے کہا کہ ورے کو آ جا, دور بھاگتا ہے. تو ورے کو اور پرے کو ہم نے سنا ہی نہیں تھا, نہ کہیں پڑھا تھا. آپ نے بھی نہیں پڑھا ہوگا کہیں, کسی اردو اخبار آپ پڑھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں ورے کو اور پرے کو. حضرت پھر شعر پڑھتے تھے, ادنیتہ فنعا انعیتہ فدنا, کہ میں نے اس کو قریب بلایا تو دور بھاگا, ہٹنے کے لیے کہا تو قریب آ جاتا ہے. تو اس طرح جس طرح میں بدھو تھا ادھر زبان کی ناواقفیت کی وجہ سے, تو ہم عالم محمدی ایک مستقل عالم ہے, اس عالم کو جانے پہچانے برتے تب تو کچھ حاصل کر پائیں. تو حضرت کی خدمت میں اپنا سکہ اپنا قدم مضبوط کرنے کے لیے بھائی جان نے جب یہ پڑھا تو حضرت نے فرمایا رے تو حافظ معلوم ہوتا ہے گلستان بوستان کا بھی. اس طرح روانی کے ساتھ وہ پھر بھائی جان نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے, تو اس کے بعد بھی حضرت کے سامنے وہ پڑھتے رہے اشعار رحمہ اللہ رحمت واسعہ. اور یہ اس عالم کو سمجھنا, عالم محمدی کو کتنا آسان. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے مثال دی اسرار التنزیل میں, فرماتے ہیں کہ روح انسانی خلقی طور پر ضعیف اور کمزور ہے, تو تجلیات الہیہ کو پھر وہ کیسے قبول کر سکے, کیسے برداشت کر سکے. تو فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ ایڈاپٹر یا کیا چیز ہوتی ہے کہ جس سے وہ بجلی کا جو زیادہ پاور ہے وہ کہیں دوسرے ملک میں آپ جاتے ہیں تو یہاں سے ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ وہاں آپ کا فون رکھتے ہی جل نہ جائے, تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ آسان ہے. تجلیات الہیہ تو مسلسل آ رہی ہیں, لیکن ہم اپنے قلب پر براہ راست ڈائریکٹ نہیں لے سکتے کہ وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح
धूप आ रही हो, आपके घर में अगर कोई मिरर हो, शीशा हो, श्वाएं जब उस पर पड़ती हैं, तो उस मिरर के सामने जितनी दीवार का जितना हिस्सा होता है सारा जगमग हो जाता है, कामिल मुकम्मल रोशनी वहां भी पहुंचती है, लेकिन उसमें तपिश डायरेक्ट बराए रास धूप में के मुकाबले में कम होती है। तो इसी तरह ही हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम और बिलखुसूस आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर तजलियात इलाहिया जो जा रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर के सामने उस दीवार की तरह से जो मिरर के सामने है हम अपने दिल को रख दें, तो वो तजलियात इलाहिया को हमारा दिल कबूल कर सकेगा। कितने तरीकों से हमें हमारे अकाबिर ने समझाया, और इसीलिए हदीस पाक में मैंने बताया कि इसीलिए रिवायत में आता है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जब आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में बुलाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जानों जिस तरह हम तशहुद की हालत में बैठते हैं अर्श इलाही पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं और खालिक कायनात अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मदहुसना फरमा रहे हैं, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात, तो जैसे ही आपने मालिक को याद फरमाया और तहियात पेश की, तहिया के जिस्मानी इबादतें, कौली इबादतें, फैली इबादतें, माली इबादतें, ये मालिक तेरे ही लिए हैं, तो वहां से फौरन जवाब मिला, वज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया अस्सलामु अलैक अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह व बरकातुहु, तीन कलिमात के मुकाबले में तीन कलिमात के सलाम भी, रहमत भी, बरकात भी, इस तरह वहां अत्तहियात व सलावात व तय्यिबात, तीन के मुकाबले में तीन। किसी वक्त बयान करेंगे जिस तरह हज़रत शेख क़ुद्दस सिर्रहू ने अरबाउन फी अरबाइन मिन अरबाइन इला अरबाइन मा अरबाइन बुखारी शरीफ की शरह में लामे के मुकदमे में और अवजज़ुल मसालिक के मुकदमे में हजरत ने इसको बयान फरमाया कि ये पहेली क्या है अरबाउन फी अरबाइन। तो इसी तरह खमसुन बिखमसीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पांच चीजें होंगी तो पांच आफतें आएंगी, जो हजरत शेख क़ुद्दस सिर्रहू ने अल-ए'तिदाल में ये हदीस बड़ी तफसील से बयान फरमाई है। काश के हम पढ़ें और क़यामत के जो फितने हैं इस वक्त मौजूदा उनकी किस तरह अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने वजाहत के साथ हमें खबर दी, उसे भी हम समझ पाए खमसुन बेखमसिन में। तो जब ये तजल्लियात इलाहिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर आ रही है, वहां से मिरर के जरिए जिस तरह धूप सामने वाली दीवार पर लाइट उसकी धूप की जाती है, तो इस तरह हम अपने दिल को वहां सामने कर लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर के सामने, तो उस वक्त फिर ऐसा मजा आएगा कि दिल चाहेगा कि मुरादर तन बजाए जहां तू बाशी या रसूल अल्लाह। ये तो सिर्फ एक उसमें उसकी रोशनी को कम करके मिरर के जरिए दीवार पर रोशनी ली गई है जिसमें गर्मी भी कम हो गई है, तो अब तो बहुत मजा आ रहा है, तब तो जी चाहता है कि या रसूल अल्लाह, अब तो जी चाहता है मन तू शुदम तू मन शुदी मन तन शुदम तू जहां शुदी ताकस न गोयद बाद अजी मन दी गरम तू दी गरी, कि जिस मेरा रहे और इसमें जान आप हो या रसूल अल्लाह। तो इसीलिए इसमें कहता है कि मुराद दर्तन बजाए जहां तू बाशी, कि मेरी जान के बजाय या रसूल अल्लाह आप होते, जे जहां खुशतर चेबाशद आ तू बाशी, कि जान भी तो क्या होती है اس کی ایسی تیسی جان کی, اس کے بجائے یا رسول اللہ آپ ہوتے. طفیل تست جا اندر تنے من, فدایت سازم ارجا تو باشی. تو پھر ایسا ہو جائے گا کہ آپ کی حکومت ہی میرے ہاتھ پیر کان جو ادھر 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 بھٹکتے رہتے ہیں ان سب پر یا رسول اللہ آپ حکمران ہو جائیں گے, مجھے بہت مزہ آئے گا. کہ نہ میرا ہاتھ گناہ کی طرف چلے گا, میری نظر گناہ کی طرف اٹھے گی, نہ دل کسی کے لیے دھڑکے گا, نہ کسی کا خیال اور تصور آئے گا, نہ نظر اٹھے گی, نہ قدم اٹھیں گے, تو میں ان تمام مصیبتوں سے بچ جاؤں گا. زی فرمانت تجاوز چون تو آ کرد, جو اندر شہر دل سلطان تو باشی. کہ یا رسول اللہ میرے اس جسم کی اور تن کی جو مملکت ہے, اس مملکت کے سلطان آپ بن جائیں گے, تو یا رسول اللہ میری زندگی کتنی مزیدار, کتنی آسان ہو جائے گی. اللہ عز و جل ایسی حلاوت والی زندگی اور مزیدار زندگی ہم سب کو عطا فرمائے. تو جو صوفیاء کرام کے ان دقائق کو اور باریک چیزوں کو نہ سمجھ پائے ان کے لیے تو کتنا آسان ہے کہ ہم ہر وقت, آج کل وہ ماشاء اللہ تسبیح بڑی اچھی چلی ہے, انگوٹی کی طرح پہن لو اور پڑھتے چلے جاؤ, اس کو دباتے چلے جاؤ, چاہے گن کر یا ان گنت, ہم پڑھتے ہی رہیں درود شریف ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اس میں بھی کوشش تو یہی ہو کہ پوری توجہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہے. لیکن اگر بے توجہ بھی پڑے, حضرت گنگوئی قدسی روح سے کسی نے یہی شکوہ کیا, پوچھا یا حضرت والا وہ تصور ٹھیک سے قابو میں نہیں رہتا, غلط تصور آ جاتے ہیں, ذکر میں بھی زبان پر ذکر ہے اور دل دماغ کہیں اور ہے. تو حضرت نے کتنا پیارا جواب دیا کہ یہ زبان جب ذکر میں مشغول رہے گی تو دوزخ سے اور جہنم سے, جہنم کی آگ سے یہ زبان بچ جائے گی. تو کیا اللہ عز و جل زبان کو کاٹ کر الگ سے بچا کر رکھ لیں گے اور جسم کو ڈال دیں گے؟ نہیں, زبان جیسے بچ جائے گی تو سارا جسم بچ جائے گا. کتنا پیارا جواب. اللہ عز و جل ہمارے اکابر کو بھی حج جزائے خیر عطا فرمائے. تو اس لیے میں ایک درود شریف جو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں تعلیم فرمایا تھا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ فرمایا کہ مجھے بخش دیا گیا. فرمایا کس عمل سے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پانچوں نمازوں کے بعد میں یہ درود پاک پڑھا کرتا تھا, اللہم صلی علی محمد بعدد من صلى عليه وصلي على محمد بعدد من لم يصلي عليه وصلي على محمد كما تحب وترضى أن يصلى عليه وصلي على محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصلي على محمد كما ينبغي الصلاة عليه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.